زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمد لله اجتماعي ذکر و نعت کے سلسلے میں حاضر ہیں. انشاءاللہ الرحمن تلاوت قرآن کریم ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا. آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچی کیے دو زانوں بیٹھ کر، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ، اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا. صلو علی الحبیب.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم سواها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا
سبحان اللہ. قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہوئی. رب عز و جل کا کلام ہے, جب پڑھا جائے خاموشی سے سننا چاہیے, توجہ سے سننا چاہیے, قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیے. یہ وہ قرآن مجید ہے کہ صحابہ پڑھتے تو اشک بار ہو جاتے, بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آتے, آیت قرآنی سنتے, آیت خوف سنتے تو اشک بار ہو جاتے اور کپ کپاہٹ تاری ہو جاتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے تلاوت فرماتے, صحابہ کثرت سے قرآن پڑھتے, اولیاء کا وظیفہ ہے قرآن مجید. ہم غور کریں ناظرین اور میرے ساتھ جو حاضرین ہیں وہ بھی, کہ ہم قرآن کب کھولتے ہیں, کتنا پڑھتے ہیں. آج بہت سارا وقت ٹیبلٹ میں, موبائل پر, سوشل میڈیا پر ہمارا صرف ہو رہا ہے. اے حاضرین, مدنی چینل کے ناظرین, غور کریں کہ قرآن مجید سے کتنی دوری ہو گئی. اللہ کا کلام ہمارے گھر میں ہے, زلدان میں ہے, اور اسے چوم کر آنکھوں سے لگایا جا رہا ہے, کب کھولتے ہیں ہم. ہر ایک شخص سے یہ سوال ہے, کتنا قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے. سوتے وقت کیا سورہ ملک کی تلاوت ہو رہی ہے؟ کیا سورہ یاسین کی تلاوت ہو رہی ہے؟ اپنے آپ سے سوال کریں, یہ فکر مدینہ ہے. جی ہاں, اور اگر قرآن مجید نہیں پڑھ رہے تو توجہ کریں, مدنی چینل کے ذریعے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم روزانہ قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ تلاوت کریں. قرآن پڑھیں, ترجمہ پڑھیں, تفسیر پڑھیں. الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے سیرات الجنان کے نام سے تفسیر بھی جو ہے وہ اس کے 12 پارے سے زائد الحمدللہ جو ہیں وہ شائع کر دی ہیں. تو آپ سیرات الجنان لیں, قرآن پاک کی کچھ آیتیں پڑھیں, ترجمہ پڑھیں, تفسیر پڑھیں, انشاءاللہ الرحمن اس کی برکت آپ خود پائیں گے. ہر میرے ساتھ جو اس وقت شامل ہیں ان سب کو یہ پیغام ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے, مگر یاد رکھیے کہ قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے. بہت ساروں کے لیے لفظ بھی بالکل نیا ہوگا, تجوید کیا, ہم نے تو قرآن مجید بچپن میں پڑھا تھا. کسی اچھے قاری کو سنا دیجئے, انشاءاللہ الرحمن وہ آپ کو خود بتا دیں گے کہ تجوید کیا ہوتے ہیں, مخارج کیا ہوتے ہیں. تو تجوید اور قراءت کے جو اصول ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ قرآن پاک پڑھیں گے تو اس کی برکات ملیں گی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا قدموں میں جو ہیں غیر کو کیا دیکھیں, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا تیرے ٹکڑوں بنے غیر کی ٹھوکر بنا ڈالا ڈال
کھڑکیاں
کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا
پڑھیے صلی اللہ علیہ شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا بڑا ہی پیارا کلام، مدینہ پاک کے حوالے سے بھی اس کلام میں کرم ہو جائے پھر حاضری ہو، آئیے مل کر اس کلام میں شامل ہو جائے۔
قافلے نے
والوں نے تیاری کر لی ہے، مولا میری مشکل بھی آسان کر دے اور میں بھی روانہ ہو جاؤں۔
قافلے نے پلے والو ٹھہرو، لکڑیاں شاید کی بس جانے دو مشکل آسان سوچ کر ہم رہ گئے تیرا کہتے گے آقا او سلام جانے والے حاجی ہم کو کہہ گئے مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں بلا لو لو غریب کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریب کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریب کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریب کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریب کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریب کو بلا لو یا رسول اللہ جا کے ان کو دکھاؤں گا میں تو زخم دل اور داغ سینے کا اس کی قسمت میں رشک آتا ہے جو مسافر ہوا مدینے کا تجھ پہ رحمت ہو زائر طیبہ جا یہ خدا سفینے کا ہم کو بھی وہ بلائیں گے ایک دل اذن مل جائے گا مدینے کا بلا لو ہم غریب کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریب کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریب کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریب کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریب کو بلا لو یا رسول اللہ حاجیوں کے بن رہے ہیں حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی آہ پلے سر لگے رکھتے سفر سرور نہیں تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی بلا لو ہم غریب کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریب کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریب کو بلا لو یا رسول اللہ پیش دیر و شب برپا حیدر مدینے تیری قسمت پہ رشک آ رہا ہے کہ مدینے کو تو جا رہا ہے آ جاتا ہے مجھ کو رلا کر سن تو سلام میرا رو رو کہ کہنا قافلے نے سوئے طیبہ کمرارائی جب ہمارا جی نہیں لگتا
بلا لو آقا
کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا سبا لے جا لے جا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں کیونکہ آئی پھر یار مدینے کی رلانے کے لیے دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے آخری عمر کے یاروں کے دنیا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو مشکل آسان نہیں لائی میری تنہائی کی قافلے نے سوئے صحبا کمرا کب میرے آقا آتا ہوگا مجھے مدینے کی تو اجازت نبی رحمت شفیع امت پلاؤ بلوا کے جامع الفت نبی رحمت شفیع امت اگر نہیں میری ایسی قسمت صدا حضور کی پاؤ لذت رلائے مجھ کو تمہاری الفت نبی رحمت شفیع امت مشکل آسان
کھلونے سے کھیل رہے ہیں اور وہ پہاڑ جو مکے میں ہے وہاں سے انگلی کا اشارہ ہوا تو چاند دو ٹکڑے ہوا اور کیوں نہ ہو کہ میرے آقا کے اشارے سے چاند چلتا ہے سورج چلتے ہیں کائنات چلتی ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
چاند اشارے کا ہی نام کا سما تمہارے لیے مکینوں مکان تمہارے لیے چنینو چنا تمہارے لیے بنے تو کہاں تمہارے لیے دہلے زبان تمہارے لیے بدلنے جاؤں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تمہارے چمن تمہاری دامن تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک میں سکا نشان تمہارے لیے خلیلو نجیلو مسیحو پسیحو سبھی سے کہیں کہیں نہ بنے یہ بے خبرے کہ کل کو پھیرے کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے دل کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تاب و تمام قدموں میں پڑے دیکھے لگاتے ہیں نعرہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے عرش حق ہے مسند مد رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند مد رسول اللہ کی دیکھ لی ہے حشر عزت رسول اللہ کی ہاں دیکھ لی ہے حشر عزت رسول اللہ کی عرش جس کو جو ملا ان سے ملا عرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی اور ہم بھکاری وہ کری ان کا خدا ان سے فضول ہم بھکاری وہ کری ان کا خدا ان سے فضول اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی اور سورج پلٹے چاند اشارے سے ہو چاچا سور جلتے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاچا اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی واہ کیا بات شہادت محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا تیری فرش پر حکومت تیری عرش پر حکومت تو شہنشاہ زمانہ مدنی مدینے والے کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی ارے سب سے بالا والا ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے شمع بولے کر آیا ہمارا نبی سلور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے خلیل کا گنے زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابشیں اے جان جام جانے تجلا کہوں تجھے تیرے تو بس عیبِ تنہائی سے ہے بری ہیرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کیا بات شہادت ہی توانائی قسمت میں لاکھ پیچ ہو سو سیدھی نظر کی ہے کیونکہ رک دی گیا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب جم کی ڈر تھا کہ اس کی سزا اب ہو گیا روزے جزا کبھی ان کی رحمت میں صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں میرے آقا کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جاتا مجھے میرے سرکار نے جانے چنا دیا کیا بات شاہتے
کی جو مسافت ہے وہ 500 برس کی ہے, پھر ہر آسمان کی موٹائی بھی اتنی جیسے کہ احادیث میں ہے, لیکن معراج کی رات 500 سال کا سفر آپ نے دو ہی قدم میں طے کر ڈالا, بلکہ 7 آسمان اور 7 درمیان میں خلا, کل 1400 سال کی مسافت طے ہوئی, یعنی 7000 سال کا سفر آپ نے ایسے کیا کہ واپس آئے تو بستر گرم تھا, پانی چل رہا تھا, کنڈی ہل رہی تھی, تو جب جن کے 2 قدم 500 سال کی مسافت طے کر لیں وہ میرے آقا مدینے والے قریب ہی تو ہیں, ارے یہ رہے تو وہ کیوں نہ سنیں گے, جب 500 سال کی مسافت 2 قدم میں طے کر لیں, اللہ اللہ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان, کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام.
بتہا تیرا نہیں سلتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, پر یاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو, جب ہی تو مایوس ہو کہ سب سے میں آیا ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند, تو جس کو چھپاؤں میں تو کروں کس کے سامنے, کیا اور بھی کسی سے سبق و نظر کی گئے, بدلے تو آپ کے ہیں بھلے ہیں تو آپ کے, ٹکڑوں سے تو یہی کے پلے اب رخ کی دھر کرے, قسمت میں لاکھ پیچ ہو سو بل ہزار کج, آقا یہ ساری گتھی تیری سیدھی نہ نظر کی گئے اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور ہاں تو کریم ہے تیری خو در گزر کی ہے سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائے آقا حضور اپنے کرم پر نظر کرے صدقہ کا ہمیں مایوس نہ کرنا عطار کا صدقہ کا ہمیں مایوس نہ کرنا سرکار کرم کر نظر کر کرم کر میں نے ہے تجھ کو ٹھکارا راس ہم کو بھی لگی ہے
مانگ دو تہ پا میں بٹتا
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اجتماع ذکر و نعت میں ہم کچھ مدنی پھول بھی چنتے ہیں. اس درمیان میں انشاءاللہ ایک بہت پیارا واقعہ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین کے سپرد کرتا ہوں انشاءاللہ. اس میں بارگاہ رسالت کی یادیں بھی ہیں. ایک صحابی رسول کا بڑا ہی پرسوز واقعہ ہے. آپ سب نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو سنا ہی ہوگا, مگر بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آپ نے بہت طویل عمر پائی. بعض کتابوں میں آپ کی عمر 500 برس لکھی ہوئی ہے, بعض میں 350 برس لکھی ہوئی ہے. اور آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا زمانہ پایا, یعنی جو آپ کے ساتھی تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے, جو صحابہ تھے ان کو, جو آپ کے قریب میں تھے جنہوں نے آپ کی صحبت پائی ایمان کے ساتھ, انہیں صحابی کہا گیا, اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھے انہیں حواری کہا جاتا ہے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا زمانہ پایا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت سیدنا سلمان فارسی نے اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان فرمایا. فرماتے ہیں کہ میں اسبہان کے ایک گاؤں میں رہتا, میرا باپ ایک بڑا جاگیردار تھا اور مجھ سے بہت محبت کرتا تھا. میں اس کے نزدیک تمام مخلوق سے پیارا تھا. میرا باپ اس محبت کی وجہ سے مجھے گھر سے باہر نکلنے نہ دیتا, ہر وقت مجھ پر پہرا رہتا, گویا میری خوب دیکھ بھال ہوتی. میرے باپ کی خواہش تھی کہ میں پکا مجوسی بنوں, یعنی آتش پرست, لیکن کیونکہ ہمارا آبائی مذہب مجوسیت تھا, میرا باپ پکا مجوسی تھا اور مجھے بھی اپنی طرح بنانا چاہتا تھا. لہذا اس نے میرے ذمے یہ لگائی ذمہ داری کہ میں آتش گدا میں آگ بھڑکاتا رہوں اور ایک لمحے کے لیے بھی آگ کو بجھنے نہ دوں. چنانچہ میں اپنی ذمہ داری سر انجام دیتا رہا. ایک دن میرا باپ کسی تعمیراتی کام میں مشغول تھا, جس کی وجہ سے وہ زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے نہیں جا سکتا تھا. چنانچہ میرے باپ نے مجھے بلایا اور کہا, بیٹا آج میں بہت مصروف ہوں اور کھیتوں کی دیکھ بھال کے لیے نہیں جا سکتا, آج تم وہاں چلے جاؤ اور خادموں کو فلاں فلاں کام کی ذمہ داری سونپ دو اور ان کی نگرانی کرنا, مگر یاد رکھو ادھر ادھر نہ جانا, کھیتوں پر ہی رہنا اور کام پورا ہو جانے کے بعد واپس آ جانا. اپنے باپ کا حکم پاتے ہی میں زمینوں کی طرف چل پڑا. راستے میں میں نے عیسائیوں کا عبادت خانہ دیکھا. جب میں اس کے قریب سے گزرا تو مجھے اندر سے کچھ آوازیں سنائی دیں. وہاں کچھ راہب نماز میں مشغول تھے. جب میں اندر داخل ہوا تو وہ کچھ عبادت کر رہے تھے. میں نے ان کی عبادت دیکھی. میں چونکہ زیادہ تر گھر ہی میں رہا کرتا تھا, اس لیے لوگوں کے معاملات سے میں آگاہ نہ تھا. اب جب یہاں ان لوگوں کو میں نے دیکھا اور ان کی انداز عبادت ہم سے بالکل مختلف تھا, تو میں ان کی طرف راغب ہونے لگا اور میں نے دل میں کہا کہ ان راہبوں کا مذہب مجھے اچھا لگتا ہے. پھر میں سارا دن انہیں دیکھتا رہا اور اپنے کھیتوں پر نہیں گیا. جب تاریکی نے اپنے پر پھیلانا شروع کیے تو میں ان لوگوں کے قریب گیا اور ان سے پوچھا کہ ان کا انداز عبادت کیسا ہے. چنانچہ انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور سمجھایا, میرا باپ جو ہے وہ بڑا پریشان ہوا کہ میرا بیٹا ابھی تک پہنچا نہیں, اتنا وقت ہو گیا اور رات ہو گئی. میں نے اپنے باپ سے یہ بات کہی تو اس نے کہا, ہرگز نہیں, خدا کی قسم ان راہبوں کا مذہب ہمارے مذہب سے بہتر نہیں. میری یہ گفتگو سن کر میرے باپ کو یہ خوف ہونے لگا کہ کہیں میرا بیٹا مجوسیت کو چھوڑ کر نصاریت قبول نہ کر لے. اس خوف کے پیش نظر اس نے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی اور مجھے گھر میں قید کر دیا. میں گھر سے باہر ہی نہ نکل سکوں. مجھے ان راہبوں سے بہت زیادہ عقیدت ہو گئی. میں نے کسی طریقے سے ان کو پیغام بھیجوایا کہ جب کبھی تمہارے پاس ملک شام کا کوئی قافلہ آئے تو مجھے اطلاع کرنا. چنانچہ چند روز بعد مجھے اطلاع ملی کہ شام سے راہبوں کا ایک قافلہ ہمارے شہر میں آ گیا ہے. میں نے پھر راہبوں کو پیغام بھیجوایا کہ جب یہ قافلہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد واپس جانے لگے تو مجھے اطلاع کر دینا. کچھ دن بعد مجھے اطلاع مل گئی کہ وہ قافلہ شام جا رہا ہے. میں نے بہت جد و جہد کی, اپنے قدموں سے بیڑیاں اتاری اور فوراً شام جانے والے قافلے کے ساتھ جا ملا. ملک شام پہنچ کر میں نے لوگوں سے پوچھا, تم سب سے زیادہ معزز اور صاحب علم و عمل کون ہے؟ لوگوں نے بتایا, فلاں کنیسہ یعنی عبادت خانے میں رہنے والا راہب ہے, وہ ہم سب سے قابل احترام ہے. چنانچہ میں اس راہب کے پاس پہنچا اور کہا کہ مجھے آپ کا دین بہت پسند آیا، اب میں اس دین کے بارے میں کچھ معلومات چاہتا ہوں. دیکھیں ابھی اسلام کا ظہور نہیں ہوا، یہ اس سے پہلے کی باتیں ہیں. اگر آپ قبول فرما لیں تو میں آپ کی خدمت کیا کروں گا اور آپ سے اس دین کے متعلق معلومات کروں گا. برائے کرم مجھے اپنی خدمت میں رکھ لیجئے. راہب نے مجھے اپنی خدمت میں رکھا اور کہا ٹھیک ہے، تم بخوشی میرے ساتھ رہو اور مجھ سے میرے دین کے بارے میں معلومات حاصل کرو. چنانچہ میں اس کے ساتھ رہنے لگا. لیکن جب وہ راہب مجھے پسند نہ آیا، کہ وہ بہت برا شخص تھا، لوگوں کے صدقات اور خیرات لوگوں کو ترغیب دلاتا، اور جب صدقات اور خیرات لے کر آتے تو وہ غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم نہ کرتا بلکہ اپنے پاس ہی رکھ لیتا. اس طرح اس بد باطن راہب نے بہت سارا خزانہ جمع کیا ہوا تھا اور سونے کے بڑے بڑے 7 مٹکے اس نے بھرے ہوئے تھے. مجھے اس کی حرکت پر بڑا غصہ آیا. بالآخر جب وہ مرا تو لوگوں کا بہت بڑا ہجوم اس کی تجہیز اور تکفین کے لیے آیا. میں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ شخص تو ایسا ہے جسے تم بڑا متقی اور پرہیزگار سمجھ رہے ہو. تو لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے اور تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے. چنانچہ میں نے کہا اگر تم میری بات پر یقین نہیں کرتے تو میرے ساتھ چلو، میں اس کا مال و دولت اور خزانہ تمہیں دکھاتا ہوں جو اس نے جمع کر رکھا ہے، اور فقراء اور مساکین اور اس نے یتیموں پر اس کو خرچ نہ کیا. لوگ میرے ساتھ چل دیے. میں نے انہیں وہ مٹکے دکھائے جن میں وہ سونا بھرا ہوا تھا، اور انہوں نے وہ مٹکے لیے اور کہا خدا کی قسم ہم اس راہب کو اب دفن نہیں کریں گے. پھر انہوں نے اس کے مردہ جسم کو سولی پر لٹکایا، پتھر مار کر اس کی لاش کو بے گور و گفن پھینک دیا. اس کے بعد لوگوں نے ایک اور راہب کی جگہ منتخب کیا. وہ بہت اچھی عادت و صفات کا مالک تھا اور تمہ و لالچ اس میں نہ تھی. رات دن عبادت کرتا، دنیاوی معاملات کی طرف توجہ نہ دیتا. میرا دل میں اس کی عقیدت پیدا ہوئی اور میں نے اس کی خوب خدمت کی. جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو میں نے پوچھا مجھے آپ کس کے پاس جانے کی وصیت کرتے ہو، آپ کے بعد میری رہنمائی کون کرے گا. وہ راہب کہنے لگا اے میرے بیٹے، اللہ کی قسم جس دین پر میں ہوں اس میں وہ سب سے بڑا عالم و فقی ایک شخص ہے جو موصل میں رہتا ہے، تم موصل چلے جاؤ. چنانچہ میں سفر کی صعوبتیں برداشت کرتا ہوا جو ہے وہ موصل پہنچا، اس راہب کے پاس رہنے لگا. وہ بھی نہایت متقی اور پرہیزگار تھا. جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو میں نے پھر اس سے سوال کیا کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے، میں کہاں جاؤں. اس وقت ہمارے دین پر قائم رہنے والوں میں سب سے بڑا باعمل راہب کون ہے؟ اس نے بتایا اموریہ میں رہتا ہے اور میری نظر میں اس سے بہتر کوئی شخص نہیں. چنانچہ میں صعوبتیں اور تکالیف برداشت کرتا ہوا اموریہ پہنچا اور اس راہب کی خدمت کرنے لگا. وہ بھی بہت نیک تھا، اس سے دین کے بارے میں معلومات کرتا اور دین کو بطور اجیر ایک شخص کے جانوروں کی دیکھ بھال کیا کرتا. اس طرح میرے پاس اتنی رقم جمع ہو گئی کہ میں نے کچھ بکریاں لے لیں، کچھ گائیں لے لیں. اور جب اس راہب کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب آپ مجھے کس کے پاس بھیجیں گے؟ تو اس نے کہا ہے میرے بیٹے، اب ہمارے دین پر قائم رہنے والا کوئی ایسا شخص نہیں جس کے پاس میں تجھے بھیجوں. ہاں اگر تم نجات چاہتے ہو تو میری بات توجہ سے سنو. اب اس نبی رحمت شفیع امت کی جلوہ گری کا وقت ہونے والا ہے، اور وہ وقت بہت قریب ہے کہ وہ نبی دین ابراہیم ہی لے کر آئے گا، اور وہ سرزمین عرب میں مبعوث ہوگا اور کھجوروں والی زمین کی طرف وہ ہجرت کرے گا. اور اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ نشانیاں ہیں، ان میں ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ ہدیہ قبول کریں گے مگر صدقے کا کھانا نہ کھائیں گے، اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. اور اگر تم اس نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاؤ تو ان کے پاس چلے جانا، انشاءاللہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. اے میرے بیٹے، تم اس رحمت والے نبی سے ضرور ملنا. اتنا کہنے کے بعد اس راہب کا انتقال ہوا. پھر جب تک میرے رب نے چاہا میں اموریہ میں رہا. پھر مجھے اطلاع ملی کہ بنی کلب کے کچھ تاجر عرب کو جا رہے ہیں، تو میں ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میں بھی عرب جانا چاہتا ہوں، میرے پاس کچھ گائیں ہیں، کچھ بکریاں ہیں، مجھ سے لے لو اور مجھے عرب تک لے چلو. ان تاجروں نے میری یہ بات منظور کی اور میں نے انہیں تمام گائیں اور تمام اپنی بکریاں دیں. چنانچہ ہمارا قافلہ اب سوئے عرب روانہ ہوا، اور جب ہم وادی قرا میں پہنچے تو ان تاجروں نے مجھ پر ظلم کیا
اور مجھے جبرن اپنا غلام بنا لیا اور ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ یہودی مجھے یہاں سے اپنے علاقے میں لے گیا، وہاں میں نے بہت سی کھجوروں کے درخت دیکھے، تو میں سمجھا کہ شاید یہ وہی شہر ہے جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ آخری نبی یہی مبعوث ہوں گے۔ چنانچہ اس یہودی کے پاس میں رہنے لگا اور اس کی خدمت کرنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد اس یہودی کا چچا زاد بھائی مدینہ منورہ سے اس کے پاس آیا۔ اس کا تعلق قبیلہ بنی قریظہ سے تھا۔ یہودی نے مجھے اس کے ہاتھ فروخت کر دیا، وہ مجھے لے کر اب مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ خدا کی قسم، جب میں مدینہ کی پاکیزہ پاکیزہ فضاؤں میں پہنچا تو میں نے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا کہ یہی جگہ میری عقیدتوں کا محور اور مرکز ہے، اور یہی وہ پاکیزہ شہر ہے جس میں نبی آخر الزماں سلطان دو جہاں سرور کون و مکان کی تشریف آوری ہوگی۔ اور جو نشانیاں راہب نے مجھے بتائی تھیں کہ وہاں بکثرت کھجور ہوں گی، تو میں نے وہاں پر بکثرت کھجوریں دیکھیں۔ اب میں منتظر تھا کہ کب میرے کانوں میں یہ صدا گونجے گی کہ وہ پاکیزہ ہستی اپنے جلووں سے مدینہ منورہ میں نور کی کرنیں بکھیر رہی ہے، جس کی آمد کی خبر سابقہ آسمانی کتب میں دی گئی ہے۔ بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ ایک دن میں کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا، میرا مالک نیچے بیٹھا تھا۔ اس کا چچا زاد بھائی آیا اور کہنے لگا، اللہ عز و جل فلاں قبیلے کو برباد کرے، وہ لوگ مقام قبا پر جمع ہیں اور ایک ایسے شخص کا دین قبول کر چکے ہیں جو مکہ مکرمہ سے آیا ہے اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے۔ اس قبیلے کے اکثر لوگ اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر اس پر ایمان لا چکے ہیں۔ جب میں نے اپنے مالک کے چچا زاد بھائی کی خبر سنی تو اب خوشی کے عالم میں میں جھوم اٹھا، اور قریب تھا کہ میں اپنے مالک کے اوپر ہی درخت سے گر پڑتا، لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور جلدی جلدی نیچے اترا۔ پھر پوچھا، ابھی تم نے کیا بات کہی اور کون شخص مکے سے آیا ہے؟ میری یہ بات سن کر میرے مالک کو بہت غصہ آیا اور اس نے ایک بہت زوردار تماچا میرے منہ پر مار دیا اور کہا، تمہیں ہماری باتوں سے کیا مطلب ہے؟ جاؤ اپنے کام کرو۔ میں نے کہا، میں ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ یہ کہہ کر میں اپنے کام میں لگ گیا۔ میرے پاس کچھ رقم بچی ہوئی تھی۔ ایک دن موقع پا کر میں بازار گیا اور کچھ کھانے پینے کی اشیاء خریدی، اور بے تاب ہو کر اس رخ زیبہ کی زیارت کے لیے میں قبا کی طرف چل دیا، جس کی دیدار کی تمنا نے مجھے فارس سے مدینہ منورہ پہنچایا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے ان کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضری دی جن کا میں مشتاق تھا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے بندے، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، آپ کے اصحاب میں اکثر غریب اور حاجت مند ہیں، میں کچھ اشیاء خرد و نوش لے کر حاضر ہوا ہوں، اور میں یہ اشیاء بطور صدقہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو قبول فرما لیجئے۔ یہ سن کر اس پاکیزہ اور معطر ہستی نے اپنے اصحاب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، آؤ اور یہ چیزیں کھا لو۔ لوگ ان صحابہ کرام نے وہ چیزیں لے لی، مگر میرے آقا علیہ السلام نے اس میں سے کچھ بھی تناول نہ فرمایا۔ تو یہ دیکھ کر میں نے دل میں کہا کہ ایک نشانی تو میں نے پا لی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں نے کھانے کا کچھ سامان لے کر میں حاضر ہوا، عرض کیا، حضور یہ کچھ چیزیں ہیں، انہیں بطور ہدیہ قبول فرمائیے۔ آپ نے اس میں سے کچھ کھایا اور کچھ اپنے اصحاب کو اپنے ساتھ کھانے میں شامل فرمایا۔ میں نے دل میں کہا، دوسری نشانی پوری ہوئی۔ پھر ایک دن جنت البقیع کی طرف گیا تو دیکھا کہ آپ وہاں موجود ہیں، آپ کے جسم اطہر پر دو چادریں ہیں، صحابہ کرام آپ کے گرد ایسے جمع ہیں جیسے شمع کے گرد پروانے جمع ہوتے ہیں۔ میں نے جا کر سلام عرض کیا، پھر ایسی جگہ بیٹھ گیا جہاں سے میری نظر آپ کی پشت مبارک پر پڑے۔ میں نے آپ کی پشت مبارک پر نظر کی تو آپ کے مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت کو میں نے دیکھ لیا۔ اب جو نشانیاں رائب نے مجھے بتائی تھی پوری ہوئی، وہ سب کے سب میں نے آپ کی ذات میں دیکھ لی۔ بس آخری نشانی دیکھنا باقی تھی۔ میں آپ کی طرف دیکھ رہا تھا جب نبی غیب داں علیہ الصلوۃ والسلام نے میری حالت دیکھی تو میرے دل کی بات جان لی اور میری طرف پیٹ پھیر کر مبارک شانوں سے چادر اتاری۔ جیسے ہی چادر اتاری تو آپ کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت جگمگا رہی تھی۔
اب میں بالکل قریب سے اسے دیکھ رہا تھا، اب مجھ پر رقت طاری ہو گئی، بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ آج میری خوشی کی انتہا نہیں تھی، جس کے روئے زیبا کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے میں نے مصیبتیں جھیلی، مشقتیں برداشت کی، آج نور مجسم میرے سامنے موجود تھے اور میں ان کے جلووں میں اپنے جسم کو منور ہوتا دیکھ رہا تھا۔ میں نے فوراً بارگاہ رسالت میں عرض کیا ہے، میرے آقا مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے اور اپنے غلاموں میں شامل فرما لیجئے۔ الحمدللہ میں مسلمان ہو گیا اور میں ابھی تک حضور علیہ السلام کی مہر نبوت کو بوسے دے رہا تھا۔ آپ نے فرمایا بس کرو، اب بس کرو، چنانچہ میں ایک طرف ہٹ گیا۔ پھر حضور علیہ السلام کو اپنی ساری روداد سنائی تو صحابہ بہت حیران ہوئے کہ میں کس طرح یہاں پہنچا، کتنی مشقتیں میں نے برداشت کی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نے مجھ سے فرمایا، اے سلمان تم اپنے مالک سے مکاتبت کر لو، یعنی اسے رقم دے کر آزاد کر لو۔ چنانچہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مالک سے بات کی، مجھے 300 کھجوروں کے درخت، مالک نے کہا لگا دو اور 40 اوقیہ چاندی بھی دو، پھر میں جب یہ کھجور پھل دینے لگ جائیں گے تو تم میری طرف سے آزاد ہوگے۔ اس میں سرکار علیہ السلام کا معجزہ ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ انہیں درخت عطا فرمائے 300 کھجوروں کے، اور پھر وہ درخت نے پھل دیے اور کچھ سونا دیا۔ جب اسے تولا گیا، دیکھا یہ گیا کہ جو ہے حجم میں تو وہ بہت کم تھا، مگر تولا گیا تو وہ جو ہے وہ 40 اوقیہ چاندی کے برابر نکلا، اور یوں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کی غلامی سے آزاد ہوئے اور سرکار کی غلامی میں آ گئے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام کا عشق رسول عطا فرمائے، جہاں یہاں عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اس میں چاشنی ہے، وہاں دین متین کی پر چلنے کے لیے مشقتیں جو آپ نے جھیلیں آج ہمارے لیے بہت آسانیاں ہیں، مدنی قافلے میں سفر کرنے کے حوالے سے، نیکی کی دعوت دینے کے حوالے سے۔ اللہ تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے، نیکی کی دعوت دینے والا بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ منقبت
نگاہ کرم ہو، 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 کھلا میرے دل کے کلی ہو سے
اگلے بیما سلام کے
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار رب قدیر ہماری حاضری قبول فرما ہم نے جو التجائیں کی ہیں اجتماع ذکر و نعت میں قبول فرما لے مولا حج کی سعادت دے دے اے اللہ ہمیں اپنا گھر دکھا دے اے اللہ ہمیں رکن عراقی دکھا دے شامی دکھا دے اے اللہ رکن یمانی دکھا دے اے اللہ حجر اسود کو چومنے کا کی سعادت دے دے مولا آب زمزم پلا دے اے اللہ گنبد خضرا دکھا دے حاجی بنا دے معتمر بنا دے مدینے کا زائر بنا دے سچا عاشق رسول بنا دے آمین آمین بجاہ النبی الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب اليك برحمتك يا ارحم الراحمين لا اله الا الله محمد رسول الله
زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے